जी किताब पर देखिए भाई, सबक़े ششم मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद वो लफ्ज़ है कि उसके जुज़ से उसके माना के जुज़ पर दलालत का कसद ना हो, जैसे लफ्ज़ ज़ैद के इसके जुज़ से मसलन ज़ा से इसके माना के जुज़ पर दलालत का इरादा नहीं बल्कि दलालत ही नहीं। मुफ़रद की चार किस्में हैं। अव्वल, उस लफ्ज़ का जुज़ ना हो, जैसे लफ्ज़ के उर्दू में। दोवम, लफ्ज़ का जुज़ हो मगर वो मानादार ना हो, जैसे इंसान के अलिफ हो नून और सीन के कुछ माना नहीं। सोम, लफ्ज़ का जुज़ हो और मानादार भी हो लेकिन जो माना तुमको मकसूद है उन पर दलालत ना करता हो, जैसे लफ्ज़ अब्दुल्ला। अच्छा भाई, हमने छुट्टियों से कबल ये मुफ़रद और मुरक्कब की बहस शुरू की थी और कुछ बातें मैंने जिक्र भी कर दी थी, लेकिन दरमियान में ईद की छुट्टियां आ गईं। अब मैं फिर दोबारा तफसील से सारी बयान कर देता हूं। इससे पहले आपने पढ़ा कि दलालत किसे कहते हैं। आसान लफ्जों में मैंने बताया था दलालत किसे कहते हैं कि एक चीज से दूसरी चीज का पता चल जाए, इसको क्या कहते हैं? दलालत। मसलन मैंने कहा जैद, फौरन जैद की जात आपके जहन में आ गई, तो ये है कि ये क्या हुई? दलालत हो गई, यानी लफ्ज़ जैद ने जाते जैद पर दलालत कर दी। भाई आपका एक साथी है, उसका नाम जैद है, फौरन उसकी सूरत आपके जहन में आ गई। भाई मैंने कहा बारिश, फौरन वो जो आसमान से बादलों से वो पानी बरसता है वो फौरन आपके जहन में आ गया। मैंने कहा दरख्त, फौरन एक सूरत आपके जहन में आ गई। मैंने दीवार कहा, मैंने पंखा कहा। देखिए जो जो लफ्ज मैं बोलता जा रहा हूं मुख्तलिफ चीजों की सूरतें आपके जहन में आती जा रही हैं, तो देखो ये लफ्ज उन चीजों पर क्या कर रहे हैं? दलालत कर रहे हैं भाई, दलालत। और फिर आपने पढ़ा था इस दलालत की छह किस्में हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा नफे वाली दलालत लफ्जिया वज़ईया है। कौन सी दलालत है? दलालत लफ्जिया, जिसमें दाल लफ्ज हो और दलालत बएतबार वजह के हो। और वजह किसे कहते हैं? मुकर्रर करना, कि हमने एक चीज के लिए एक नाम मुकर्रर किया हो या एक माना के लिए एक लफ्ज मुकर्रर किया हो। मसलन मैंने कहा जैद के माँ बाप ने उसका नाम क्या रखा? जैद। तो देखो यहां भी मुकर्रर करना है। और ये जो दीवार का नाम हमने दीवार रखा है, अरब के सामने या अंग्रेजों के सामने दीवार कहो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने उसके लिए ये लफ्ज मुकर्रर नहीं किया, उन्होंने और लफ्ज मुकर्रर किए जो उनकी जुबानों में हैं। तो देखा, तो ये है वजह। तो मालूम हुआ दलालत की किस्मों में सबसे ज्यादा फायदा देने वाली दलालत कौन सी है? दलालते लफ्जिया वजईया, जिसमें दाल क्या हो? लफ्ज हो, और दलालत किस वजह से हो? वजह की वजह से, कि हमने मुकर्रर किया है। हर एक को उसका पता होता है, हर एक उसको जानता है कि इस लफ्ज को किस माना के लिए वजह किया गया है। जैसे देखो मैं आपके सामने ये इतनी लंबी तकरीर कर रहा हूं, मैं जो जो बोलता जा रहा हूं आप समझते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं या नहीं? लेकिन अगर आपकी जगह अगर अरब बैठे होते या कोई अंग्रेज बैठे होते और मैं यही तकरीर करता, उनको एक लफ्ज भी समझ में नहीं आना था, क्योंकि वो उर्दू जानते ही नहीं। उन्होंने इन्हीं चीजों के लिए अपनी जुबान में और लफ्ज मुकर्रर किए हैं। अब उनकी जुबान में तकरीर करोगे तो उनको समझ आएगी, उनकी जुबान में नहीं करोगे तो उनको समझ में। तो देखो वजह वहां भी है लेकिन उनकी अपनी वजह है, हमारी अपनी। हमने अपनी जुबान में मुख्तलिफ चीजों के खुद नाम मुकर्रर किए हैं, अरबों ने खुद मुकर्रर किए हैं, अंग्रेजों ने खुद मुकर्रर किए हैं मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ नाम। भाई मुख्तलिफ नाम, तो दलालत लफ्जिया वजाइया का फायदा सबसे ज्यादा, इसलिए मनातिका उससे ज्यादा बहस करते हैं। चुनांचे इसीलिए गुज़श्ता सबक में दलालत लफ्जिया वजाइया की तीन किस्में आपने पढ़ी थी, दलालत मुताबकी, दलालत तजमुनी और दलालत इल्तिजामी। दलालत मुताबकी किसे कहते थे? कि लफ्ज अपने पूरे माने मौजू लहू पर दलालत करे। दलालत तजमुनी के लफ्ज अपने माना के जुज पर दलालत करे। जहन में ताजा हो रही हैं चीजें भाई? तो लफ्ज अगर अपने पूरे माना मौजू लहू पर दलालत करे, इसे क्या कहते हैं? दलालत मुताबिकी। اور لفظ اگر اپنے معنی کے جز پر دلالت کرے تو اسے کیا کہتے ہیں، دلالت تضمنی، اور اگر لفظ اپنے معنی کے کسی خارج پر دلالت کرے، نہ جز پر نہ کل پر بلکہ کسی خارج کسی لازم چیز پر دلالت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں، دلالت التزامی کہتے ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. اور میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ میں مثلا انسان بولوں تو انسان کو، انسان کس چیز کا نام ہے؟ حیوان ناطق کا. تو جیسے ہی میں نے کہا انسان، یہ حیوان ناطق پورا آپ کے ذہن میں آ گیا. جب پورا ذہن میں آیا تو حیوان ناطق دونوں جز بھی آ گئے ساتھ یا نہیں آ گئے؟ کیونکہ کل تو ہوتا ہی تب ہے جب ایک ایک جز بھی ذہن میں آ جائے، اور نیز اس کا کوئی لازم جو اس کے ساتھ لازم چیز تھی یعنی اس میں علم کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے وہ بھی ذہن میں آ گئی. تو جیسے ہی میں کہوں گا انسان، خود بخود فوراً تینوں دلالتیں پائی گئیں. یہ نہیں کہ آپ ارادہ کریں گے تو ایک دلالت ہوگی، دوسری کا ارادہ کریں گے تو دوسری دلالت ہوگی، تیسری. بھائی دلالت میں ارادے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دلالت تو کس کو کہتے تھے؟ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چل جائے. وہاں کوئی ارادے کی بات تھی کہ ارادہ ہوگا تو دلالت ہوگی، ارادہ نہیں تو دلالت بھی؟ ہاں تو دلالت میں ارادے کی بات ہی نہیں ہے. لہذا جیسے ہی آپ نے انسان کہا تو حیوان ناطق پورا آپ کے ذہن میں آیا، اور پورا تبھی آئے گا جب یہ حیوان اور ناطق دونوں جز بھی آ جائیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مطابقی بھی ہوئی، ساتھ ہی خود بخود تضمنی بھی ہو گئی، اور ساتھ ہی خود بخود التزامی. تو جہاں بھی مطابقی ہوگی اگر اس کا جز ہے تو خود بخود تضمنی بھی ہو جائے گی، اگر اس کا کوئی لازم ہے تو خود بخود التزامی بھی ہو جائے گی، تینوں دلالتیں اکٹھی ہو جائیں گی. بھائی ہاں، پھر اس میں بعض اوقات ہمارا ارادہ کل بول کر کل ہی کا ارادہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارا ارادہ جز کا ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارا ارادہ کس کا ہوتا ہے؟ لازم کا ہوتا ہے. تو ارادہ اور چیز ہے. تو دلالتیں، جب میں نے کہا انسان، کون سی دلالت پائی گئی؟ جب میں نے کہا انسان تینوں دلالتیں پائی گئیں. کون سی دلالت؟ تینوں پائی گئیں. اب میرا ارادہ کس کا ہے وہ الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے انسان سے بول کر میرا پورا حیوان ناطق کا ارادہ ہو، ہو سکتا ہے میرا ارادہ کس کا ہو، میرا ارادہ ایک جز کا ہو، اور ہو سکتا ہے میرا ارادہ نہ کل کا ہے نہ جز کا ہے بلکہ ایک لازم کا ہے. تو ارادہ اور چیز ہے، ارادہ میرا ہو سکتا ہے ایک کا ہو، لیکن دلالتیں خود بخود کون سی ہو گئیں؟ تینوں دلالتیں ہو گئیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دلالتیں تینوں پائی گئیں. البتہ ہم یہ کہیں گے کہ میرا ارادہ تو صرف حیوان کا تھا انسان بول کر، تو یہ کون سی دلالت ہوئی؟ دلالت تضمنی ہوئی. کون سی ہوئی؟ تو میں نے، اب میں بولتا ہوں، سنو توجہ سے، پتہ لگے آپ کو علم ہوا کہ نہیں. انسان بول کر میں نے حیوان کا ارادہ کیا صرف، یہ کون سی دلالت ہوئی؟ دلالت تضمن. اور کون سی دلالت پائی گئی یہاں پر؟ انسان بول کر میں نے کس کا ارادہ کیا؟ حیوان کا. کون سی، یہ کون سی دلالت ہے؟ یہ دلالت تضمنی ہے. اچھا، اور دلالت کون کون سی دلالت یہاں پائی گئی؟
مطابقی
پائی ساری گئیں، مطابقی بھی، تضمنی بھی، اور کیونکہ انسان کا جز ہے یا نہیں ہے، تو جب کل آیا تو جز بھی ذہن میں آ گیا، اور انسان کا کوئی لازم ہے، لازم یعنی قابلیت علم اس کا لازم بھی ہے، تو جب کل آیا جز بھی آ گیا اور اس کی وہ اس کا لازم بھی آ گیا. تو دلالتیں تینوں پائی گئیں لیکن ارادہ میرا کس کا ہے؟ تضمنی کا ارادہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ دلالت مطابقی تو ہمیشہ پائی جائے گی، آپ ارادہ کریں یا نہ کریں. اب میں نے انسان بول کر کس کا ارادہ کیا؟ حیوان کا. یہ کون سی دلالت ہے؟ تضمنی. لیکن مطابقی خود بخود پائی جائے گی، ہر جگہ ایسا ہوگا. تو یہاں بھی دیکھو تینوں دلالتیں ہیں یا نہیں، تو مطابقی پائی جا رہی ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ میں نے کس کا ارادہ کیا؟ تزمنی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا دلالت تزمنی بعد میں آتی ہے، پہلے کون سی آتی ہے؟ دلالت ہمیشہ دلالت مطابقی پہلے آتی ہے، تزمنی اور التزامی بعد میں آتی ہیں، لہذا اولاً کون سی دلالت ہوئی؟ مطابقی، پھر یہ جو میں نے ارادہ کیا تزمنی اس کے بعد پائی گئی، تو دلالتیں یہاں تینوں موجود ہیں، لیکن میرا کس کا ارادہ؟ دلالت تزمنی کا، اور اب مجھے بتاؤ یہاں دلالت مطابقی موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے بھائی، پہلے کون سی ہوتی ہے؟ ہمیشہ مطابقی، لفظ پہلے اپنے پورے معنی موضوع لہو پہ دلالت کرتا ہے، پھر اسے دوسری طرف ذہن جاتا ہے کہ نہیں یہ تو پورا تو مراد نہیں ہے، یہاں تو جز مراد ہے، پھر جز کی طرف ذہن چلا جاتا ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے؟ معلوم ہوا جہاں بھی دلالت تزمنی ہوگی پہلے مطابقی کا ہونا ضروری، کیونکہ تزمنی میں کس پہ دلالت ہوتی ہے؟ جز پر. کس پر؟ اور جز وہیں ہوتا ہے جہاں کل ہو، کل ہوگا تو اس کے کوئی جز بھی ہوں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح دلالت التزامی وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے کون سی ہو؟ مطابقی ہو. تو دلالت تزمنی کے لیے بھی ساتھ بھی مطابقی ضروری ہوگی، دلالت التزامی کے ساتھ بھی دلالت مطابقی ضرور ہوگی، لیکن دلالت مطابقی کے ساتھ ان دونوں کا ہونا ضروری نہیں. ایک چیز ہے اس کا جز ہی نہیں ہے، اس کا تو وہاں مطابقی تو ہوگی لیکن تزمنی نہیں. یہ ایک چیز ہے اس کا کوئی لازم نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ ہو، تو وہاں مطابقی تو ہوگی لیکن التزامی نہیں. تو ہو سکتا ہے، تو یہاں تینوں صورتیں بن سکتی ہیں، صرف دلالت مطابقی ہے اور تزمنی اور التزامی نہیں، صرف مطابقی ہو اور ساتھ تزمنی بھی ہو کیونکہ اس کا جز ہے لیکن التزامی نہ ہو کیونکہ اس کا کوئی لازم ہے ہی نہیں. تیسری صورت دلالت مطابقی بھی ہو اور التزامی بھی ہو کیونکہ اس کا لازم ہے لیکن جز کوئی نہیں، تو دلالت التزمنی نہیں ہوگی. اور تیسری صورت کیا ہے؟ کہ تینوں دلالتیں پائی جائیں بھائی، جیسے انسان کے اندر کون سی دلالتیں ہیں؟ تینوں دلالتیں پائی جا رہی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی؟ ویسے سر ہلا رہے ہیں لگتا ہے. کیا بات ہوئی؟ دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے. دلالت تزمنی کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر. دلالت التزامی کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے. ایسی چیز جو اس کے ساتھ لازم ہے اس سے جدا نہیں ہوتی، جیسے سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے، سورج ہو اور روشنی نہ ہو ایسا نہیں کیونکہ روشنی اس کے ساتھ لازم ہے. تو جیسے سورج بولیں روشنی بھی فوراً ذہن میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو دن کی روشنی بھی فوراً ذہن میں آ جاتی ہے. تو یہ دلالت التزامی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک چیز ہے اس کا جز بھی ہے اور اس کا لازم بھی ہے، تو پھر جیسے ہی وہ لفظ آپ بولیں گے مطابقی کے ساتھ ساتھ دلالت تزمنی بھی پائی جائے گی اور دلالت التزامی. ہاں آپ نے کس کا ارادہ کیا ہے؟ مطابقی کا یا تزمنی کا یا التزامی کا؟ وہ الگ چیز ہے. آپ کے ارادے کو ایک طرف رکھ دو، دلالتیں کون سی پائی گئیں؟ تینوں پائی گئیں. ہاں پھر ان میں سے ایک کا ارادہ کیا تھا ہم نے. اور اگر ایک چیز کا جز تو ہے لیکن لازم نہیں، تو دلالت مطابقی کے ساتھ صرف کون سی دلالت ہوگی؟ تزمنی ہوگی، التزامی ہوگی نہیں کیونکہ اس چیز کا کوئی لازم ہی نہیں. اور ایک چیز کا اگر لازم تو ہے لیکن اس کا جز ہی کوئی نہیں، تو وہاں مطابقی کے ساتھ التزامی تو ہوگی لیکن تزمنی نہیں ہوگی. اور ایک چیز ایسی ہے کہ اس کا نہ جز ہے نہ اس کا کوئی لازم ہے، تو دلالت مطابقی تو پائی جائے گی لیکن نہ تزمنی ہوگی اور نہ التزامی. معلوم ہوا دیکھو چار صورتیں بن گئیں. ایک صورت کیا؟ صرف دلالت مطابقی ہے، نہ جز ہے نہ خارج ہے. دوسری صورت کیا؟ دلالت مطابقی بھی ہے اور دلالت تزمنی بھی ہے لیکن امر لازم کوئی نہیں، تو دلالت التزامی نہیں ہے. دو صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت مطابقی بھی ہے اور التزامی بھی ہے لیکن تضمنی نہیں، کیونکہ اس چیز کا کوئی جز ہی نہیں. اور چوتھی صورت یہ کہ تینوں دلالتیں ہیں، تینوں دلالتیں. تو کل کتنی صورتیں ہوئی؟ چار. اور ان چاروں میں آپ غور کر لیں، پھر سن لیں ایک دفعہ، ایک صورت میں صرف کون سی دلالت مطابقی ہے تضمنی اور التزامی نہیں، دوسری صورت میں مطابقی اور تضمنی ہے التزامی نہیں، تیسری صورت میں مطابقی اور التزامی ہے تضمنی نہیں، اور چوتھی صورت میں تینوں دلالتیں ہیں. آپ ان چاروں صورتوں میں دیکھ لیں، مطابقی سب میں پائی جا رہی ہے، مطابقی سب میں ہے یا نہیں؟ ہاں، لیکن تضمنی اور التزامی میں سے کبھی ایک ہوتی ہے، کبھی ایک بھی نہیں ہوتی، اور کبھی دونوں ہوتی ہیں. معلوم ہوا دلالت تضمنی کے ساتھ ہمیشہ مطابقی ضرور ہوگی، دلالت التزامی کے ساتھ ہمیشہ مطابقی ضرور ہوگی، لیکن مطابقی کے ساتھ ان دونوں کا ہونا ضروری نہیں. ہو سکتا ہے ایک ہو، ہو سکتا ہے دوسری ہو، ہو سکتا ہے دونوں ہی نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے دونوں بھی ہوں. صورتیں سمجھ میں آ گئیں؟ یہ تو تھا گزشتہ سبق میں ذکر کر رہا تھا بھائی. اب آئیے آج کے سبق مفرد اور مرکب پر. بھائی مفرد اور مرکب میں پہلے بھی کچھ بیان کر چکا ہوں بھائی، پھر سن لیجئے. ایک مفرد اور مرکب جو ہیں وہ عام علوم کے اندر، اور ایک مفرد اور مرکب منطق کے اندر ہیں بھائی. عام علوم کے اندر مفرد جو اکیلی چیز ہو یا اکیلا لفظ ہو اس کو مفرد کہتے ہیں، اور جو دو یا زیادہ چیزیں یا دو سے زیادہ لفظ ہوں تو اس کو مرکب کہتے ہیں. عام علوم کے اندر مفرد کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز یا ایک لفظ. اور مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا زیادہ لفظ یا چیزیں. اور یہاں ہم چیزوں کی تو بات نہیں کر رہے، یہ تو دلالت لفظ کی بات چل رہی ہے، دلالت لفظیہ کی بات چل رہی ہے نا. تو یہاں اب لفظ کے بارے میں ہم صرف بات کریں. تو اگر اکیلا لفظ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد. اور اگر دو یا زیادہ لفظ ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب. مثلا زید ایک لفظ ہے یا کئی لفظ ہیں؟ یہ ایک لفظ ہے بھائی، تو یہ کیا ہوا؟ مفرد. زید، بکر، خالد، یہ ایک لفظ ہے یا کئی لفظ ہیں؟ کئی لفظ. تو یہ کیا کہلائیں گے؟ مرکب کہلائیں گے. تو اگر ایک لفظ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفرد. اور اگر دو یا زیادہ لفظ ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں بھائی، مرکب کہتے ہیں. تو یہ عام علوم کے اندر، لیکن منطق کے اندر مفرد اور مرکب کی اور تعریف کرتے ہیں. منطق میں مرکب اسے کہتے ہیں کہ لفظ کئی ہوں، لفظ دو یا زیادہ ہوں، لفظ دو یا، اور ہر لفظ کا اپنا معنی ہو، اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کرے، اور اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے. پھر سنو، منطق میں مرکب کسے کہتے ہیں؟ کہ دو یا زیادہ لفظ ہوں اور ان میں سے ہر ایک کا معنی ہو، اور وہ اپنے معنی پر کیا کرے؟ دلالت کرے، اور اس معنی کا ارادہ بھی کیا جائے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب. اور اگر ایسا نہ ہو، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی، تو پھر وہ مفرد کہلائے گا. پھر وہ کیا کہلائے گا؟ پھر دوہراؤ، منطق میں مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا زیادہ لفظ ہوں اور ہر لفظ کا اپنا معنی ہو، اور وہ اس اپنے معنی پر دلالت بھی کرے، اور اس کا ارادہ بھی کرے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب. اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو گئی تو پھر وہ مرکب نہیں کہلائے گا، بلکہ مفرد کہلائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مثلا دیکھو، رمضان کا مہینہ، رمضان کا کوئی بھی مثال ذکر کر لیں، دیکھیں ایک چیز بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ مثال میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، رمضان کا مہینہ. رمضان دیکھو ایک لفظ ہے، کا دوسرا لفظ ہے، مہینہ تیسرا لفظ ہے. تو لفظ ایک ہے یا کئی لفظ ہیں؟ کئی لفظ. پہلی شرط پوری ہو گئی. دوسری شرط، ہر لفظ کا معنی بھی ہو. رمضان وہ ایک مخصوص مہینے کا نام ہے جس میں ہم روزے رکھتے ہیں. کاف کا کے کی یہ کس لیے آتے ہیں؟ نسبت بیان کرنے کے لیے کہ ایک چیز کا تعلق ہے دوسری چیز سے اس کی. جی اور مہینہ 30 دنوں کو کہتے ہیں. تو دیکھو لفظ بھی کئی اور ہر لفظ کا کیا ہے نا معنی ہے اور وہ اس مہینے پر دلالت بھی کر رہا ہے. اور رمضان کا مہینہ میں نے ارادہ بھی اسی کا کیا, جو ہر ایک کا معنی ہے میں نے اسی کا دوبارہ دہراؤ. لفظ کتنے ہیں؟ لفظ زیادہ کئی لفظ ہیں اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے. اور تیسری چیز کہ اس دلالت کا آپ ارادہ بھی کریں تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ مرکب. تو رمضان کا مہینہ معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ کون سی, یہ کیا ہے, مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے. شاباش. ان میں سے ایک بھی چیز کم ہو گئی تو پھر وہ مرکب نہیں کہلائے گا بلکہ مفرد کہلائے گا. جیسے زید, اب بتائیے زید ایک لفظ ہے کئی لفظ ہیں؟ ایک لفظ. تو مفرد ہے یا مرکب؟ مفرد ہے, کیونکہ مرکب میں تینوں شرطیں پوری ہونی چاہیے. دوسری صورت, جیسے آپ کا مثلا ایک ساتھی ہے اس کا نام ہے عبداللہ, اس کا نام کیا ہے؟ ویسے عربی زبان میں دیکھو عبد کہتے ہیں بندے کو, بندہ, غلام, غلام بندہ. اور لفظ اللہ یہ نام ہے ذات باری تعالی کے لیے. تو عبداللہ کا ویسے معنی کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ. لیکن جب ایک ساتھی کا نام ہے والدین نے رکھا ہے اب آپ اس کو عبداللہ کہتے ہیں تو کیا آپ کا معنی کا ارادہ ہوتا ہے؟ وہاں معنی کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا نام ہے, نام کے طور پر ایک لفظ بولا جاتا ہے. تو اب دیکھو عبداللہ میں نے آپ کے سامنے کہا ایک لفظ ہے یا دو ہیں؟ دو لفظ ہیں. اور ہر ایک کا اپنا معنی ہے یا نہیں؟ ہر ایک کا اپنا معنی بھی ہے, لیکن کیا اس کا ارادہ آپ کرتے ہیں؟ ارادہ نہیں کرتے. تو یہ مفرد ہے یا مرکب؟ یہ مفرد ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اس کے مقابلے میں اگر مثلا آپ سے کسی نے آپ کا نام پوچھا اور آپ اپنا نام چھپانا چاہتے ہیں, اس کو بتانا نہیں چاہتے, تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں میرا, آپ اس کو کہہ دیتے ہیں انا عبداللہ, انا عبداللہ. تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید مجھے اپنا نام بتا رہا ہے کہ میں عبداللہ ہوں, میرا نام کیا ہے. لیکن آپ کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا نام عبداللہ ہے, آپ اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. دیکھو آپ نے معنی کا ارادہ کیا اور وہ معنی نہ سمجھا, وہ سمجھا شاید عبداللہ سے نام عبداللہ مراد ہے. اب مجھے بتائیے جب آپ نے کہا انا عبداللہ تو یہ کوئی آپ کا نام تو ہے نہیں, لہذا اب دیکھیں یہ مرکب ہے یا نہیں. عبداللہ ایک لفظ ہے یا زیادہ لفظ ہیں؟ زیادہ لفظ ہیں. شاباش. اور ہر لفظ کا معنی ہے کہ معنی نہیں؟ ہر لفظ کا معنی بھی ہے. اور وہ اس معنی کا آپ نے ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے ارادہ بھی کیا, آپ نے اللہ کے بندہ ہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, تو آپ نے اس کا ارادہ بھی کیا. تو اب یہی عبداللہ کیا بن گیا؟ مرکب بن گیا. پہلے یہی عبداللہ جب کسی کا نام تھا تو یہ مفرد تھا, اور جب آپ نے اس کے معنی کا ارادہ کر لیا اب یہ کیا بن گیا؟ مرکب بن گیا. فرق سمجھ میں آیا؟ تو مرکب میں کئی لفظ ہوں گے اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کرے گا اور اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے گا, تین چیزیں ہوں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھا مفرد اور مرکب میں فرق. بھائی اب اسی بات کو صاحب تیسیر المنطق, تیسیر المنطق کے جو مصنف ہیں وہ اس کو اپنے علمی انداز میں بیان کریں گے اور گہرائی کے اندر آپ کو لے جائیں گے. آئیے اب ان کا طریقہ بھی کر لیتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں دیکھو, پہلے تعریف پڑھ لو. وہ کہتے ہیں مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد نہ ہو. قصد ارادہ, ارادہ. قصد کا کیا معنی؟ ارادہ. کہ دلالت کا قصد نہ ہو یعنی ارادہ نہ ہو. جیسے لفظ ہے اور آخر میں پھر انہوں نے تعریف دی ہے مرکب کی آخر میں، کہ مرکب وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے۔ تو وہی بات کر رہے ہیں، میں نے کیا کہا مرکب کسے کہتے ہیں؟ تین چیزیں ہوں اس میں، تین چیزیں کیا؟ پہلی چیز دو یا زیادہ لفظ ہوں، دوسری چیز وہ اپنے معنی پر دلالت بھی کریں، اور تیسری چیز اس دلالت کا پھر دہراؤ، پھر دہراؤ۔ پہلی چیز کیا؟ دو یا زیادہ لفظ ہوں، دوسری وہ اپنے معنی پر دلالت کریں، تیسرا اس دلالت کا ارادہ بھی کریں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب، ورنہ مفرد کہیں گے۔ یہی تعریف کریں، مرکب وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے، یہ تعریف کر رہے ہیں۔ اب اس کو سمجھ لیں بھائی، بعین ہی وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے بیان کی، البتہ یہ ذرا علمی انداز میں اس کو ذکر کر رہے ہیں علمی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو، یہ جو لفظ ہے نا، لفظ ایک ہو اس کو بھی لفظ کہتے ہیں، دو ہوں اس کو بھی لفظ کہتے ہیں، تین یا چار یا پانچ ہوں اس کو بھی لفظ کہتے ہیں۔ صورت سمجھ میں آ رہی؟ آپ کہیں گے نہیں، ایک کو تو لفظ کہتے ہیں، دو یا زیادہ ہوں تو الفاظ کہتے ہیں۔ نہیں بھائی، وہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن صرف لفظ ہی کو سب پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ زید یہ بھی کیا ہے؟ لفظ۔ زید، عمر، بکر یہ بھی کیا ہے؟ لفظ ہیں۔ اور زید، عمر، بکر، خالد یہ بھی کیا ہیں؟ لفظ ہیں۔ جیسے انسان، ایک آدمی ہو تو بھی آپ کہتے ہیں یہ انسان ہے، دو ہوں تو بھی آپ کہتے ہیں یہ انسان ہیں، تین یا چار ہوں تو بھی آپ کہتے ہیں یہ انسان ہیں۔ دیکھو ایک ہی لفظ آپ بول رہے ہیں سب کے اوپر۔ یہ جیسے طالب علم، ایک ہو یہ طالب علم ہے، دو ہوں یہ طالب علم ہیں، تین چار یا سب ہوں یہ طالب علم ہیں۔ دیکھو وہی ایک لفظ میں بول رہا ہوں سب کے اوپر، صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح لفظ ہے، ایک ہو اس کو بھی کہتے ہیں لفظ، دو یا زیادہ ہو تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں۔ تو لفظ اس میں جنس ہے، اس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے، یعنی یہ تھوڑوں پر، تھوڑے ہوں ان پر بھی بولا جاتا ہے، زیادہ ہوں ان پر بھی۔ ایک لفظ ہو اس کو بھی لفظ کہتے ہیں، دو یا زیادہ ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے، جب کئی لفظ ہوں گے تو ہر ایک کا اپنا معنی بھی ہوگا، تو ہم یوں کہیں گے اس لفظ کے جز ہیں، اس لفظ کے، اور جب اس لفظ کے جز ہیں تو پھر یقیناً اس کے معنی کے بھی جز ہوں گے، اس کے معنی کے بھی کیا ہوں گے۔ تو اگر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اوپر سے لگتا ہے گزر گئی۔ ہاں بھائی، اپنے سامنے ذرا کاغذ کے اوپر جو میں بتلاتا ہوں وہ لکھیں، ابھی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی بھائی۔ جی، وہ جو میں نے مثال ذکر کی تھی رمضان کا مہینہ، رمضان کا، اچھا پہلے لفظ لکھو رمضان، لکھو بھائی رمضان، رمضان سے تھوڑا سا فاصلہ دے کے لکھو کا، پھر تھوڑا سا فاصلہ دے کر لکھو مہینہ، ٹھیک ہے؟ اب رمضان کے گرد ایک چھوٹا سا دائرہ اس کے گرد بنا دو، دائرے میں کر دو اس کو، اس لفظ کو، رمضان کو، رمضان کو، صرف لفظ رمضان کے گرد دائرہ بناؤ، لفظ رمضان کے گرد دائرہ بنا دو، بنا دیا؟ کا کے گرد بھی ایک دائرہ بنا دو، بنا لیا؟ اچھا، اور مہینے کے گرد بھی ایک دائرہ بنا دو، بنا دیا؟ اب ذرا نیچے چلے جاؤ، ایک دو سطریں چھوڑ کر، تین سطریں چھوڑ کر، رمضان کس چیز کا نام ہے؟ خاص مہینہ، یہ اس کا معنی ہم لکھ رہے ہیں۔ ہاں لکھو خاص مہینہ، یہ کس کا معنی ہے؟ وہ خاص مہینہ ہے نا روزوں والا، ہاں تو اس خاص مہینے کے گرد بھی دائرہ لگاؤ، خاص مہینے، یہ کس کا معنی بیان ہوا؟ رمضان. اچھا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نسبت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہ جو خاص مہینہ لکھا ہے نا اس کے آگے تھوڑا فاصلے پر لکھ دو نسبت، نسبت، اور اس کے گرد بھی دائرہ لگا دو، اس کے گرد بھی دائرہ لگا دو. یہ کس کا معنی بیان ہو رہا ہے؟ کا. اب تیسرا آ گیا مہینہ. مہینہ کسے کہتے ہیں؟ تیس دنوں کو. تو آگے لکھو تیس دن، تیس دن، تیس دن، اور اس کے گرد بھی دائرہ بنا دو. سورج سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ خاص مہینہ یہ کس کا معنی ہے؟ رمضان کا. نسبت یہ کس کا معنی ہے؟ کا. اور یہ تیس دن یہ کس کا معنی ہے؟ مہینے کا. اچھا تو لفظ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ. یہ کیا ہے؟ لفظ. اور خاص مہینہ، نسبت، تیس دن، یہ کیا ہے؟ یہ ہے معنی. یہ کیا ہے؟ تو اوپر کیا ہے؟ لفظ، اور نیچے کیا ہے؟ توجہ ہے، اوپر جو تین دائرے بنائے یہ کیا ہے؟ یہ ہے لفظ، اور نیچے جو تین دائرے بنائے یہ کیا ہے؟ معنی. اب یہ سارا لفظ ہے رمضان کا مہینہ، لفظ ایک ہو، دو ہو، دس ہو، سب کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ. تو اس سارے کا نام کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ. اس سارے کا نام کیا؟ یہ ہے لفظ. یہ کیا ہے؟ اس سارے کے گرد دائرہ بنا دو رمضان کا مہینہ. اب اس کے گرد ایک بڑا دائرہ، رمضان کے مہینے کے گرد ایک بڑا دائرہ بناؤ، تینوں دائرے اس کے اندر آ جائیں، رمضان بھی آ جائے، کا بھی آ جائے، مہینہ بھی آ جائے. دیکھو یہ لفظ ہے، یہ سارا کیا ہے؟ لفظ. اور مجھے بتاؤ لفظ کا جز ہے؟ سارا لفظ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ. یہ سارا کیا ہے؟ یہ جو بڑا دائرہ بنایا نا اس کے اندر کیا کیا آ گیا؟ رمضان کا مہینہ. تو یہ سارا ہے لفظ، اور اس لفظ کے تین جز ہیں. کون سے تین جز؟ اندر والے چھوٹے دائرے، رمضان ایک جز، کا دوسرا جز، مہینہ تیسرا جز. تو اس یہ لفظ ہے، اور اس لفظ کے جز ہیں، جز ہیں. اچھا نیچے معنی کے گرد معنی کیا ہے؟ تین ہیں. تو یہ سارا ایک معنی ہے اس کا، اس کے گرد پورے کے گرد دائرہ لگاؤ، وہ تینوں نیچے والے خانوں کے گرد ایک دائرہ بنا دو. یہ سارا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ معنی. اور لکھ دو ساتھ چھوٹا سا معنی لکھ دو تاکہ آپ کو یاد رہے یہ دائرہ کس چیز کا ہے؟ معنی کا. اور اوپر والے دائرے کے ساتھ لکھ دو چھوٹا سا لفظ، اوپر والے دائرے کے اندر لکھ دو لفظ. یہ سارا لفظ ہے، لکھ لیا بھائی؟ یہ جو اوپر والے دائرے میں آپ نے چھوٹا سا لفظ لکھ دیا تاکہ آپ کو یاد رہے یہ سارا لفظ ہے، اور نیچے والا دائرہ کیا ہے؟ یہ سارا معنی ہے. معنی میم، عین، نون، یا، یہ یا کے اوپر پھر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں معنی. اچھا پھر سنو، توجہ سے سن لو بھائی، ایک دفعہ آپ سمجھ گئے آپ کہیں گے کوئی مشکل نہیں. اب مجھے بتائیے لفظ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ. یہ سارا ہے لفظ، اور مجھے بتاؤ اس لفظ کے جز ہیں، جز کیا کیا جز ہیں؟ رمضان ایک جز، کا دوسرا جز، مہینہ تیسرا جز. اور مجھے بتاؤ معنی کیا ہے؟ خاص مہینہ، نسبت، اور تیس دن. تو مجھے بتاؤ معنی کے جز ہیں، معنی کے بھی جز ہیں، معنی کے بھی جز ہیں. اب جب میں نے کہا رمضان کا مہینہ یہ لفظ بولا، تو اس لفظ نے اس معنی پر دلالت کی جو آپ نے نیچے لکھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت، لفظ کا جز مثلا ایک بولو، لفظ کا جز کوئی ایک جز بولو، اس دائرے کو دیکھو نا، لفظ کا کوئی ایک جز بولو. پہلا لفظ کا معنی دیکھو، لفظ کو لفظ بولو، رمضان یہ لفظ کا کیا ہے؟ جز. اور یہ جز دلالت کر رہا ہے معنی کے ایک جز پر، کس پر؟ سات مہینے پر. اور کا لفظ کا دوسرا جز ہے اور وہ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ نسبت، یعنی معنی کے دوسرے جز پر. اور مہینہ یہ لفظ کا تیسرا جز ہے اور یہ بھی کس پر دلالت کر رہا ہے؟ معنی کے تیسرے جز. تو لفظ کا جز کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ معنی کے جز پر. لفظ کا جز کس پر دلالت کر رہا ہے؟ معنی. لفظ کا ہر جز معنی کے ہر جز پر کیا کرتا جا رہا ہے؟ دلالت کرتا چلا جا رہا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ اس دلالت کا ارادہ بھی کر لیں، اور آپ بھی بتائیے آپ نے بھی یہی ارادہ کیا یا نہیں؟ جو جو ہر لفظ کا معنی ہے آپ نے اسی کا ارادہ کیا یا نہیں کیا؟ اسی کا آپ نے ارادہ کیا ہے. تو یوں کہیں گے لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا. میں نے جب بولا رمضان کا مہینہ تو آپ یہ نیچے والا معنی سمجھے یا نہیں؟ اور میں نے بھی اسی کا ارادہ کیا ہے کسی اور چیز کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے بھی اسی کا ارادہ کیا ہے. تو دیکھو لفظ کے جز سے توجہ ہے، معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہے. کیسے ارادہ کیا گیا ہے؟ لفظ کا ایک جس میں رمضان کیا ہے خاص مہینے پر دلالت کر رہا ہے اور میں نے بھی اسی کا ارادہ کیا ہے. کا نسبت کے لیے ہے اور میں نے بھی اسی معنی کا ارادہ کیا ہے. اور مہینہ 30 دنوں کا نام ہے اور میں نے بھی اسی کا ارادہ کیا ہے. تو دیکھو ایک ایک لفظ کے ایک ایک جز سے معنی کے ایک ایک جز پر میں کیا کر رہا ہوں؟ دلالت کا ارادہ کر رہا ہوں. تو لفظ کے جز سے جب معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور دیکھو وہی چیزیں جو میں نے پہلے بیان کی تھیں، لفظ ایک ہے یا کئی لفظ ہیں؟ لفظ والے دائرے پہ نظر رکھو، ایک لفظ ہے یا کئی لفظ ہیں؟ کئی لفظ ہیں. اور ہر ایک اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں؟ کر رہا ہے. اور میں نے بھی اس کا ارادہ کیا یا نہیں کیا؟ ارادہ بھی کیا. تو یہ کیا ہوا؟ مرکب. اسی کو صاحب تأثیر المنطق یعنی تأثیر المنطق کے جو مصنف ہیں انہوں نے ان لفظوں میں بیان کیا کہ مرکب وہ لفظ، آپ دیکھو کتاب پر، مرکب وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے. لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے. بات اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو گویا مرکب میں کا تین شرطیں تو ہونا ضروری. مرکب میں لفظ کا جز ہونا چاہیے، جیسے یہاں پر تین جز ہیں، اور وہ جز ان میں سے ہر ایک کیا کر رہا ہو؟ اپنے معنی پر یہاں بھی دلالت کر رہا ہے، اور پھر اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے. اور صاحب تحصیل المنطق نے کیا تعریف کی وہ ذرا دہراؤ، بولو، خود بولو، خود سوچ کر کتاب پہ نہ دیکھو. کیا؟ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ. ارادہ لفظ ضرور لانا ہے، کیونکہ ارادہ نہیں کرو گے تو پھر دلالت ہو بھی جائے وہ مرکب نہیں ہے، بلکہ کیا ضروری؟ ارادہ. تو پھر دہراؤ، لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے تو وہ مرکب ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ مفرد ہے. اب مفرد کی بہت ساری صورتیں بن جائیں گی. ایک صورت یہ، ایک لفظ ایسا ہے جس کا جز ہی کوئی نہیں. ایک لفظ ایسا ہے جس کا جز ہی کوئی نہیں. ہم نے تو کہا تھا جز ضرور ہونا چاہیے تاکہ لفظ کا جز کس پہ دلالت کرے. مانا جب لفظ کا جز ہی نہیں ہے تو پہلی شرط ہی پوری نہ ہوئی، تو وہ مفرد ہوا یا مرکب ہوا؟ وہ مفرد ہوا. دوسری صورت، لفظ کا جز تو ہے لیکن وہ معنی دار نہیں، ان کا معنی ہی کوئی نہیں، تو بھی مفرد. تیسری صورت، لفظ کا جز بھی ہے اور وہ معنی دار بھی ہے لیکن وہ ان پر دلالت نہیں کر رہا، تو بھی کیا ہوا؟ مفرد. چوتھی صورت، لفظ کا جز بھی ہے، معنی دار بھی ہے، وہ ان پہ دلالت بھی کر رہا ہے لیکن آپ اس کا ارادہ نہیں کرتے، یہ بھی کیا ہوا؟ مفرد ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی. اس کی مثال جیسے وہ دیں گے اردو میں کے، اردو میں لفظ کے بولتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اس کے آخر میں دیکھو کیونکہ آخر میں کیا آ رہا ہے کہ. اچھا کاف اور ہے بھائی عربی میں اس کی زیادہ آسان مثال ہے. دیکھو مثلا عربی میں حمزہ جو ہے نا حمزہ یہ سوال پوچھنے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی کو آواز دینے کے لیے بھی آتا ہے ندا کے لیے. مثلا آپ عربی میں کسی کو آواز دینی ہو تو کہتے ہیں یا زید, مثلا اس کا نام زید تھا دور کھڑا ہے آپ اس کو آواز دیتے ہیں یا زید اے زید, تو یہ یا کے ساتھ آپ آواز دے رہے ہیں. اسی طرح حمزہ کے ساتھ بھی قریب ہو تو آواز دیتے ہیں ازید ازید, معنی وہی ہے اے زید. اب مجھے بتائیے ازید یہ آ یہ حمزہ کیا ہے, لفظ ہے یا نہیں؟ حمزہ کیا ہے؟ لفظ. اب صرف یہ حمزہ ہو تو مجھے بتائیے یہ لفظ ہے یا لفظ نہیں؟ لفظ ہے. اور مجھے بتائیے اس لفظ کے جز ہیں؟ جز ہی نہیں, یہ تو ایک ہی حرف ہے, یہ تو کیا ہے ایک ہی حرف. تو یہ مفرد ہوا یا مرکب؟ مفرد. مرکب میں تو کئی لفظوں کا ہونا ضروری تھا. دوسری صورت آپ بولتے ہیں لفظ زید زید, اب دیکھیے زید جب آپ نے کہا اس کے جز ہیں زا یا داد, تین جز ہیں یا نہیں؟ لیکن زا کا کوئی معنی ہوتا ہے؟ یا کا کوئی معنی ہے؟ دال کا نہیں, ان کا معنی نہیں ہے, یہ صرف بولنے کے لیے یہ لفظ ہیں, ان کا معنی کوئی نہیں ہوتا, یہ حروف تہجی کہلاتے ہیں. کوئی لفظ لکھنا ہو تو ان کی مدد سے لکھا جاتا ہے, البتہ ان کا معنی کچھ نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو زید یہ لفظ ہے اور اس لفظ کے جز بھی ہیں, زا بھی ہے یا بھی ہے اور دا, لیکن ان کا کوئی معنی نہیں, لہذا یہ بھی کیا ہوا؟ مفرد ہوا. تیسری صورت آپ کے ایک ساتھی ہے اس کا نام عبداللہ ہے بھائی عبداللہ, اب دیکھو یہاں لفظ ہے عبداللہ اور اس کے جز بھی ہیں, ایک لفظ عبد ہے ایک لفظ اللہ ہے بھائی, جز بھی ہیں لیکن یہاں وہ اپنے معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہے, تو لہذا یہ بھی کیا ہوا؟ مفرد. اور تیسری چوتھی صورت یہ ہے آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام آپ نے حیوان ناطق رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ حیوان ناطق. اب جب نام رکھ دیا نام کے اندر معنی کی رعایت پھر نہیں ہوتی, معنی ملحوظ نہیں ہوتا. جب آپ اس کو بلاتے ہیں حیوان ناطق ادھر آؤ, اب وہ بھی حیوان ناطق ہے یا نہیں؟ وہ آدمی وہ انسان ہے نا, تو انسان کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھو حیوان ناطق یہ لفظ ہے اور اس لفظ کے جز ہیں یا نہیں؟ دو لفظ ہیں. اور وہ اپنے معنی پر دلالت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دلالت بھی کر رہے ہیں. یہ جس کا نام آپ نے رکھا ہے وہ بھی حیوان ناطق ہے اور یہ لفظ بھی کیا ہے؟ حیوان ناطق. لیکن آپ نے اس معنی کا ارادہ کیا نہیں, آپ نے تو اس کے نام کے طور پر اس کو بلایا ہے, حیوان ناطق کے معنی کے اعتبار سے اس کو حیوان معنی کے اعتبار سے تو ہر ایک کو کہا جا سکتا ہے, لیکن ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی, ایک کا باقاعدہ آپ نے نام رکھ لیا, ہم اس کی بات کر رہے ہیں بھائی. لہذا جب اس کو حیوان ناطق کہہ کر آپ نے پکارا, اب اگرچہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے لیکن اس کا ارادہ چونکہ آپ نے نہیں کیا لہذا یہ مرکب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟
مفرد.
ہاں کسی اور ساتھی کو آپ ویسے آپ بلائیں حیوان ناطق ادھر آؤ, اب یہاں تو اس کا نام تو حیوان ناطق نہیں, تو آپ کس کا ارادہ کر رہے ہیں؟ معنی کا ارادہ کر رہے ہیں, تو لہذا اب یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب بن جائے گا. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے ذرا کتاب پر بھائی. مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد نہ ہو. قصد کا کیا معنی؟ ارادہ. کہ اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ ہو, جیسے لفظ زید کہ اس کے جز سے زید کے کیا کیا جز ہے؟ زا یا دا, وہی بیان کر رہے ہیں. جیسے لفظ زید کہ اس کے جز سے مثلا زا سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں, زا سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں بلکہ دلالت ہی نہیں, کیونکہ اس کا تو معنی ہی کچھ نہیں, دلالت ہوتی تو پھر آپ ارادہ بھی کرتے، دلالت تو ارادہ تو بعد میں آئے گا نا، پہلے ایک چیز کا معنی تو ہو پھر آپ اس کا ارادہ بھی کریں گے، ایک چیز ہی نہیں ہے اس کا ارادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے کہا آپ اس پر دلالت کا ارادہ نہیں بلکہ دلالت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں. پھر کہتے ہیں مفرد کی چار قسمیں ہیں. اول، اس لفظ کا جز نہ ہو. میں نے اس کی عربی میں مثال ذکر کر دی، حمزہ جو ندا کے لیے آئے، کسی کو آواز دینے کے لیے آئے، تو وہ کیا ہے؟ پہلی قسم کہ لفظ کا جز ہی نہیں ہے. انہوں نے اردو میں اس کی مثال کی اردو میں کہ اول اس لفظ کا جز نہ ہو، جیسے لفظ کے اردو میں، جیسے لفظ کے اردو میں کے اندر کاف اور ہے دو حروف ہیں، لیکن محشی حضرات نیچے لکھتے ہیں کہ کے اندر اصل یہ کاف ہے، کاف، اور یہ جو ہے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ کسرہ ظاہر کرنے کے لیے ہے. کیا ظاہر کرنے کے لیے؟ کسرہ ظاہر کرنے کے لیے. یہ جو ساتھ ملی ہوئی ہے یہ کس لیے ہے؟ کسرہ ظاہر کرنے کے لیے ہے. اگر یہ کاف کے ساتھ ہے نہ ہوتی تو ہم اس کو پڑھتے کاف، لیکن اب جب ہے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اب ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ کہ تو گویا یہ جو ہا ساتھ ملائی گئی یہ کس لیے ہے؟ کسرہ ظاہر کرنے کے لیے، کہ کاف کے نیچے کسرہ پڑھنا ہے. کہ تو کاف ایک ہی حرف ہوا تو یہ ایسا لفظ ہے جس کا جز ہی نہیں. جب جز ہی نہیں تو یہ کیا ہوا؟ مجھے مفرد ہو گیا. بھائی یہ ہا صرف وقف کے لیے ہے، اصل کاف ہی ہے، اکیلا ایک حرف ہے. جب اکیلا ایک حرف ہے تو اس کا کوئی جز ہی
نہیں.
جیسے وہ حمزہ اکیلا تھا، اس کا کوئی جز نہیں تھا، اس کے کا بھی کوئی جز
نہیں.
جب جز نہیں ہے تو پھر معنی پر دلالت جز کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ کیا ہوا؟ مفرد. تو پہلی قسم کیا؟ کہ اس لفظ کا جز نہ ہو، جیسے لفظ کے اردو میں. بات سب کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ دوم، لفظ کا جز ہو مگر وہ معنی دار نہ ہو. لفظ کا کیا ہو؟ جز ہو مگر وہ معنی دار نہ ہو. جیسے انسان کے الف و نون و سین کے کچھ معنی نہیں. میرا خیال ہے بس کرتے ہیں بھائی، کل انشاءاللہ پھر اس کو ذرا دوہرا بھی لیں گے، اور چھٹیوں کے بعد آپ آئے ہیں تو زیادہ بوجھ نہ ہو جائے آپ کے لیے، مشکل نہ ہو جائے. کل پھر اسی سبق کو ہم پورا دہرا بھی لیں گے، اور یہ جو عبارت ہے تیسیر المنطق کی اس کو بھی حل کر لیں گے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے یہاں تک؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.